بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں, اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے, اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے, اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ आपका मेज़बान हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और सामईन, हमारी ये नशियात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahtv.ir। और सामईन, ये है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहां। अंदाज़े जहाँ के बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा सुबह उम्मीद और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे आज के दिन की मखसूस दुआ। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ مغربی ملکوں نے ایران میں بلبائیوں کی حمایت کر کے مذاکرات کی میز کو ترک کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ کب بحال ہوگا۔ فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے خلاف ایک دن کے اندر 19 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اور ایشیا کپ 2023 کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان کی میزبانی میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ مغربی ملکوں نے ایران میں بلبائیوں کی حمایت کر کے مذاکرات کی میز کو ترک کیا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے دن ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور نامہ نگاروں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اس پریس کانفرنس میں 250 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی نامہ نگار، فوٹوگرافر اور کیمرامین موجود تھے۔ صدر مملکت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے دو اسٹریٹجیاں اختیار کی تھیں۔ پہلی اسٹریٹجی ایران کو دنیا میں الگ تھلگ کرنا، اور دوسری اسٹریٹجی ایرانی عوام کو مایوس اور ان میں نا امیدی پیدا کرنا تھا، جبکہ دشمن کو ان دونوں اسٹریٹجیوں میں ناکامی ہوئی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ایٹمی معاہدے کا معاملہ نہ تو ایسا معاملہ ہوگا جس کی پیروی میں ہی ہم لگے رہیں اور نہ ہی آخری، بلکہ خارجہ پالیسی میں متعدد معاملات ہیں کہ حکومت بیک وقت جن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ اس کیس کی سماعت کا نوٹیفیکیشن بھی وزارت قانون نے جاری کر دیا ہے۔ وزارت قانون کے مطابق سائفر کیس کی سماعت جج ابو الحسنات ذوالقرنین سیکریٹ ایکٹ کے تحت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی وزارت قانون نے بتایا ہے کہ مذکورہ کیس کی سماعت کے لیے وزارت داخلہ نے سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے، اسی بنا پر سماعت اٹک جیل میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سائفر کیس میں آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے۔ ادھر سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کرتے ہوئے گزشتہ روز ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ کے باعث ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران گزشتہ روز مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ کب بحال ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ میں دفعہ 370 اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا نے حکومت سے سوال کر لیا کہ دفعہ 367 میں ترمیم کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کس طرح ختم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خصوصی حیثیت ختم کرتے وقت کیا ریاست جموں کشمیر کی رضامندی ضروری نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ جب جموں کشمیر میں کوئی ریاستی اسمبلی نہیں تھی تو رضامندی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے حکومت سے پوچھا کہ جموں کشمیر کو دو ٹکڑے کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو کس نے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ آخر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ کب بحال ہوگا، حکومت اس سلسلے میں وقت معین کرے۔ سپریم کورٹ کے یکے بعد دیگر سوالوں کے بعد مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ لداخ مرکز کے زیر انتظام علاقہ نہیں بنا رہے گا اور جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے 31 اگست کو مثبت بیان دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کب ہوں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے خلاف ایک دن کے اندر 19 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن اور بیت المقدس میں ایک دن کے اندر 19 مزاحمتی کارروائیاں انجام دیں۔ ان کارروائیوں میں فائرنگ اور دستی بموں کے استعمال کے 3 اقدامات بھی شامل ہیں جو فلسطینی نوجوانوں نے نابلس شہر میں انجام دیے۔ خبروں کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے 10 مقامات پر فلسطینی نوجوانوں اور ناجائز صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک غاصب صہیونی شہری فلسطینی باشندوں کی جوابی کارروائی کے دوران زخمی بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے مسلح جوانوں نے اریحا میں واقع صہیونی بستی فیرس یریہو اور جنین کے قریب صہیونی چیک پوسٹ کو اپنے نشانے پر لیا اور ان پر فائرنگ کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران 1100 سے زیادہ مزاحمتی کارروائیوں کا اندراج کیا ہے جن میں 97 فائرنگ کے واقعات شامل ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے حلب ایئرپورٹ پر ناجائز صہیونی حکومت کے حملے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ دہشت گردی کی مغربی حمایت کے تناظر میں کشیدگی کو ہوا دینے کے مقصد سے انجام پایا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج آشکارا طور پر اقوام متحدہ کے منشور کو پامال کرنے اور بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی، نیز غیر عسکری مراکز اور تنصیبات پر حملوں پر مبنی اپنی وحشیانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر صہیونی ٹولے کا حملہ درحقیقت علاقے میں کشیدگی کو ہوا دینے، دہشت گردوں کی حمایت کرنے اور شام کے خلاف عائد پابندیوں کے اثر کو شدید تر بنانے کے امریکی و مغربی مقصد کے تحت انجام پایا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے مذکورہ صہیونی حملے کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کو بین الاقوامی ضابطوں کا پابند اور اپنے جرائم کے مقابلے میں جواب دہ بنانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پر عمل کرے۔ واضح رہے کہ پیر کے روز ناجائز صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام کے حلب شہر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بمباری کی تھی۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے ایک اعلی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کی جنگ سے پہلے بیلاروس کو بھی میدان جنگ بنانے کے درپے تھے۔ روسیسکایا گازیتا جریدے کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ الیکسی شوتسوف نے کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کے فوجی آپریشن کے آغاز سے پہلے مغربی ممالک نے بیلاروس کے خلاف فوجی، سیاسی اور اقتصادی دباؤ میں اضافہ کر دیا تھا اور انہوں نے بیلاروس میں سرگرم تربیت یافتہ مسلح گروہوں کی مالی امداد بھی شروع کر دی تھی۔ نیز ان کا مقصد بیلاروس کو دوسرا یوکرین بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ایشیا کپ 2023 کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان کی میزبانی میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان 15 سال کے بعد اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا جو دوپہر کے بعد 2:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ سے پہلے ملتان اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب بھی منعقد کی جائے گی اور میچ کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ ایشیا کی ٹاپ 6 ٹیمیں میزبان پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں مد مقابل ہوں گی۔ نیپال کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار شرکت کر رہی ہے۔ البتہ اس ٹیم کے کھلاڑیوں نے تقریباً 1 ہفتے سے کراچی میں بھرپور ٹریننگ کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی ہاں، ہماری ہمیشہ کی یہی دعائیں ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات. آغاز کرتے ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے ممتاز اور سرکردہ تجزیہ نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب سے. السلام علیکم جناب.
سلام.
صفدر رضا صاحب، ابھی جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسے وقت، جب ابھی ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے ہوئے، ظاہر ہے کہ بجلی کی قلت ہے، گیس کی کمی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سستی قیمت پر، سستے دام پر بجلی اور گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح کی جو پیشکش ہے ایران کی جانب سے مخلصانہ، اس کا کتنا خیر مقدم کیا جائے گا اور عملی طور پر اس کا خیر مقدم کتنا ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحران آیا ہے اس سے بھی پہلے ایران کے بارے میں جو پاکستان کی عوام کی گڈ ول ہے اس میں بہت زیادہ پچھلے اسی ہفتے کے آغاز میں سفیر نئے سفیر ایران نے جو یہ کیا ہے تو پاکستان کے پریس میں اس کو بڑا شاید مقدم ہوا اور بہت سارے اخبارات نے اس پر اداریے بھی لکھے ہیں کہ کس طرح ایران ہماری، اور ایران ویسے بھی گوادر اور اس کی ساحلی پٹی کے علاقے ہیں، پسنی، گوادر، دیوانی، یہاں تک جو ہے وہ اپنے بجلی کا گرڈ اسٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ ایران پاکستان کو دے رہا ہے، بجلی پہلے سے بھی دے رہا ہے اور تجربہ موجود ہے. لیکن اگر پاکستان چاہے تو اس سلسلے کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم ایران سے تین چیزیں ہیں، بجلی ہے، گیس ہے اور پٹرول، اور اس کے علاوہ جو ایران کی اپنی اجناس ہیں بالخصوص جو نالج بیس ٹیکنالوجی ہے، ایران کی نینو ٹیکنالوجی ہے، ایران کے ڈرونز ہیں، ایران کے صحت اور ایران کی جو سڑک بنانے کی اور ٹرانسپورٹیشن کی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا. اور وہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے دو ذرائع خارجہ کے درمیان اگست کے بالکل ابتدا میں، اور اس میں جو ہے وہ اپنی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا معاہدہ ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاہدے سے بھی زیادہ پاکستان اور ایران کے درمیان اتنے تعلقات بہتر ہو جائیں گے کہ میرا یہ خیال ہے کہ $5 کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے.
صدر صاحب، آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں جس طریقے سے خطے اور عالمی حالات میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے، آپ ایران کی سفارتکاری کو دیکھ لیں کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران تین بڑے اور اہم کارنامے انجام پائے ہیں. ایک یہ کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایران کی رکنیت، دوسرے سعودی عرب اور خطے کے دیگر جو ممالک، متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے، ان کے ساتھ خاص طور پر میں سعودی عرب کا نام لوں گا، جو تعلقات کی برقراری، اور پھر برکس میں ایران کی رکنیت، اور جس طرح سے برکس میں کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ تجارت میں، باہمی تجارت میں ڈالر کو مائنس کیا جائے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو امریکہ کا ایک ہوا تھا، ایک جو خوف تھا، اب یہ ختم ہو چکا ہے اور اب قوموں کو اور حکومتوں کو ظاہر ہے کہ امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے؟
بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سال پاکستان دیکھو انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر تھا، اور پچھلے 3 سال میں پاکستان میں آہستہ آہستہ جب اس خطے میں امریکی سیاست کو بالخصوص افغانستان میں منہدم ہوتے ہوئے دیکھا، بالخصوص عرب ملکوں میں اسرائیل کی غیر ملی حمایت کی وجہ سے عرب ملکوں اور بالخصوص عرب عوام کا جو امریکہ سے دل کھٹا ہوا، بالخصوص جو باقی معاملات میں امریکہ نے یکطرفہ پالیسیاں چلا کر جو ہے وہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جو آپ دیکھیے کہ دنیا کا منظر نامہ اتنے تیزی سے تبدیل ہوا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کو عبرت ہوتی ہے کہ کیسے امریکہ پسپا ہوا، کیسے امریکہ کے خاصا دیشوں کو امریکہ نے چھوڑ دیا، کیسے امریکہ نے جو ہے وہ اپنے مفادات کو آگے رکھا اور دوسرے ملکوں کے مفادات کو پیچھے رکھا. تو اس میں صاف ظاہر ہے اب چائنا، رشیا، ایران، ملیشیا اور ترکی جیسے ملکوں نے آگے آنا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سمبولک ہے کہ وہ سعودی عربیہ اس میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے اپنے آپ کو ڈالر سے منسلک کیا تھا کہ 100 سال تک جو ہے وہ ڈالر اور سعودی ریال کی جو ہے وہ قوت مبادلہ یعنی کہ ایکسچینج ریٹ وہ ایک ہی رہا. وہ سعودی عرب جس کا سارا تیل کا بیس جو ہے وہ امریکن ڈالر تھا، وہ برکس پہ آ کے اب ڈالر میں نہیں بلکہ لوکل کرنسیز میں بات کرے گا، کاروبار کرے گا. یہ بات تو اسلامی جمہوری ایران اپنی تشکیل کے فوراً بعد جو ہے امریکی ڈالر سے نجات چاہتا تھا. آج سے 4 سال پہلے جب ایران نے اپنی تجارت کی بات کی تو ایران نے یورو کی بات کی, لیکن کبھی ایران نے اپنے آپ کو ڈالر سے ڈی انویسٹ کیا اور ایران نے اپنے آپ کو ڈالر سے جان چھڑوائی. اب وہ پوری دنیا ڈالر سے بھی جان چاہ رہی ہے. اب دیکھیے ہندوستان ہے, چاہے وہ برازیل ہے, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ رشیا ہے, یہ سارے اینٹی ڈالرائزیشن پر چلے گئے ہیں. چونکہ ایران پچھلے 40 سال سے کہہ رہا ہے, لیکن بارہ یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس سے یو اے ای, سعودی عرب اور اس طرح کے دوسرے ممالک جو ہے وہ اینٹی ڈالر کیمپ میں آ گئے ہیں. اس کو ہم اگر سیاسی زبان استعمال کرتے ہوئے بات کریں تو یہ انڈائریکٹلی برکس ممالک بالخصوص اسلامی جمہوری ایران کی کامیابی ہے کہ وہ جو ملٹی پولر ورلڈ چاہتا تھا وہ اب امریکہ کے انہدام جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ڈالر کی ناکام صورت میں, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے تلی ہو رہی ہے کہ کیسے امریکہ اپنے ڈالر سمیت ڈوب رہا ہے اور نئی طاقتیں جو ہے نکل رہی ہیں جس میں اسلامی جمہوریہ ایران, ہندوستان اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ ہے.
صدر رضا صاحب, پچھلے دنوں جب چند روز قبل ایک سیمینار ہوا تھا آئی پی آر آئی کی جانب سے, یعنی اسلام آباد پولیٹیکل ریسرچ سینٹر یا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات کے تناظر میں, تو اس میں پاکستان کے جو عمائدین, اکابرین, دانشور, ڈپلومیٹس, عہدیدار سب نے اسلامی جمہوریہ ایران کی ان کاوشوں کو کافی سراہا تھا کہ وہ کس طرح سے منشیات کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر ہے, موت کے سوداگروں سے کس طرح سے نبرد آزما ہے اور کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیش پیش ہے, اور خاص طور پر جو پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں میں جو دہشت گردانہ واقعات ہوتے ہیں یا منشیات کی اسمگلنگ جو ہوتی ہے ان کو جو روکنے کے لیے ایران کی جانب سے کوشش ہوتی ہے اس کی تعریف کی گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شعبے میں دونوں ملکوں کے تعاون مطلوبہ سطح تک پہنچ چکے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ سرحدوں پہ جو معاملات ہوتے ہیں اور پاکستان اور ایران کے درمیان پر قبضہ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ تر جو ہے یہ منشیات کے اسمگلروں کو پیچھا کرتے ہوئے دونوں فورسز جو ہے وہ آمنے سامنے بعض اوقات آ جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پورس بارڈر ہے اور اس میں کوئی بھی دراندازی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر جگہ ایک ایک سپاہی کھڑا نہیں کیا جا سکتا, تو وہ جو عالمی سطح پر جو ہے منشیات کی تجارت ہے اور جس میں بہت سارے بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے گروپس کا بھی ان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے, تو پاکستان اور ایران سے جو ہے وہ یہ جو سرحدوں پر تصادم ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر باعث بنتا ہے کہ وہ منشیات کی تجارت کو روکنے کے لیے یہ ایک کوشش ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے اور انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات جو ہے وہ ہماری ایجنسیز اور ہمارے رینجرز اور جو ہے وہ جانور ماری جو ایران میں جو ہے وہ جو سرحدوں کے محافظ ہیں, جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں, یہ آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں اور جب کچھ سمگلر پکڑے جائیں اور وہ اعترافات کریں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ معلومات کے تبادلے سے جو ہے وہ منشیات کے اس نیٹ ورک کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن یہ دونوں طرف سے کوآرڈینیٹڈ اور مربوط کوششیں ہوں تو یہ چیز ممکن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات پر انہوں نے بالخصوص جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے جو ہے وہ مشترکہ کوششیں کی تو انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ منشیات اس کا آغاز ہے, لیکن جو ہے وہ بلوچ اور بلوچستان میں اور سیستان میں جو پاکستان کے اور ایران کے درمیان جو اس طرح کے بدامنی کے واقعات ہیں جو کہ سیپریٹسٹ ہیں اور جو دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں بھی اگر معلومات کا تبادلہ کیا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں.
بہت شکریہ, آپ یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید، از
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام کی نظر میں انسان جتنا خدا کے نزدیک ہوگا اس کا مرتبہ و مقام بھی بلند ہوتا جائے گا، اور جتنا اس کا مرتبہ بلند ہوگا اسی حساب سے اس کی روح کو تکامل حاصل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو بلند ترین مقام ہے، جہاں وہ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب و پردہ نہیں پاتا، حتیٰ کہ یہاں پہنچ کر انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے مقام پر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدایا میری توجہ کو غیر سے بالکل منقطع کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی نظر کرم کی روشنی سے منور کر دے، حتیٰ بصیرت قلوب سے نور کے حجاب ٹوٹ جائیں اور تیری عظمت کے خزانوں تک پہنچ جائیں۔ امام علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے اس کی توجہ غیر خدا سے منقطع ہو جاتی ہے، خدا کے علاوہ سب چیزیں اس کی نظر میں بے ارزش رہ جاتی ہے اور وہ خود کو خداوند عالم کی مملوک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں فقیر بلکہ عین فخر سمجھتا ہے اور خدا کو غنی بذات سمجھتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انسان خدا کا زرخرید غلام ہے اور خود کسی شے پر قابو نہیں رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا قرب کیسے حاصل کیا جائے تاکہ بندہ خدا کا محبوب بن جائے اور خدا اس کا محبوب بن جائے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا سے نزدیک اور قرب الہی حاصل کرنے کا واحد راستہ اس کی عبادت اور بندگی ہے، یعنی انسان اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں فقط خدا کو اپنا ملجا و ماوا قرار دے۔ جب انسان اپنا محور خدا کو قرار دے گا تو اس کا ہر کام عبادت شمار ہوگا، تعلیم و تعلم بھی عبادت، کسب و تجارت بھی عبادت، فردی و اجتماعی مصروفیات بھی عبادت، گویا ہر وہ کام جو خالص نیت اور خدا کے لیے ہوگا وہ عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی شے استقلال نہیں رکھتی، فقط ذات خدا کامل ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ ہر ناقص کو کامل کی تعظیم کرنا چاہیے، چونکہ خداوند عالم کامل اور اکمل ذات ہے بلکہ خالق کمال ہے، لہذا اس ذات کے سامنے سر جھکانا تعظیم و تکریم اور معیار عقل کے عین مطابق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی تاجروں کی عبادت ہے، یعنی کچھ لوگ رغبت اور انعام کے لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حقیقی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تاجر لوگوں کی طرح خدا سے معاملہ کرنا ہے، جیسے تاجروں کا ہم و غم فقط نفع اور انعام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عابد جو اس نیت سے خدا کے سامنے جھکتا ہے، دراصل خدا کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ فقط اپنے انعام کے پیش نظر خم ہوتا ہے۔ دوسری غلاموں کی عبادت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ خدا کے خوف سے اس کی بندگی کرتے ہیں، یہ بھی حقیقی عبادت نہیں ہے بلکہ غلاموں کی عبادت ہے، جیسے ایک غلام مجبوراً اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عظمت اس کی نظر میں نہیں ہوتی۔ یہ عابد بھی گویا خدا کی عظمت کا معترف نہیں ہے بلکہ مجبوراً خدا کے سامنے جھک رہا ہے۔ تیسری حقیقی عبادت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت اور بندگی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بجا لاتے ہیں، اور یہ حقیقی عبادت ہے، چونکہ یہاں پر عبادت کرنے والا اپنے منعم حقیقی کو پہچان کر اور اس کی عظمت کا معترف ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، جیسے کہ کوئی عطیہ اور نعمت دینے والا واجب الاکرام سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے تمام عاقل انسان اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس عقلی قانون کی بنا پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس منعم حقیقی کو پہچان کر اس کے سامنے سر جھکائے اسی کو عابد حقیقی کہا جائے گا، اور یہ عبادت کی اعلیٰ قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی دو قسموں کی عبادت بیکار اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام مراتب عبادت کو بیان کر رہے ہیں، اور ان پہلی اور دوسری قسموں کی عبادت پر بھی عبادت کا ثواب ملے گا، بس فرق یہ ہے کہ اعلیٰ مرتبے کی عبادت سے وہ شخص محروم رہ جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید موجز عباس صاحب کریلی کالونی الہ آباد یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں، کیونکہ مذہبی، معلوماتی اور علمی پروگرام ہوتے ہیں، دن بدن پروگرام میں نکھار آ رہا ہے اور سامعین کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید موجز عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک نیک و پرہیزگار شخص مصر پہنچا، وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا تھا، مگر آگ کی حرارت و گرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ تاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرے ہاتھوں ایسا ہونے کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے اپنی غربت کا ذکر کر کے پیسے طلب کیے۔ چونکہ میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہیں دیکھی تھی، لہٰذا میں اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ میری نیت کو بھانپتے ہوئے اس عورت نے کہا، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت و تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بھر لوں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح کانپ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ڈرتی کیوں ہے، یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، خدا تو ہے جو اس وقت ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، تو اگر مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آگ کے شولوں میں نہیں جلائے گا۔ اس التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ تر کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت کھینچ کر تیرے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تو نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تجھے آگ سے محفوظ رکھے۔ اس دن کے بعد سے آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 شہریور، 13 صفر اور 30 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ صفحہ سن 303 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی المعروف شیخ الاسلام نے وفات پائی۔ وہ سن 220 ہجری قمری میں خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نوجوانی میں مصر چلے گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں شیخ الاسلام دمشق جا کر باقاعدہ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے لگے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مخالفین نے ان کو زد و کوب کیا، اسی لیے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔ ان کی تصانیف میں خصائص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قابل ذکر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب سنن نسائی اہم اسلامی کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اگست سن 1790 عیسوی کو جرمن موجد نیکولس کونٹ نے پینسل ایجاد کی۔ وہ لکھتے وقت اپنی آسانی کے لیے کوئلے کی ایک نرم قسم کی کرافٹ استعمال کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے لکڑی کے 2 ٹکڑوں سے پکڑتے تھے۔ اس طریقے سے پینسل ایجاد ہوئی۔ آج کے دور میں مختلف اقسام کی پینسلیں استعمال ہو رہی ہیں، ان میں ایک کا نام کونٹے ہے جو اس کے موجد کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگست سن 1871 عیسوی کو معروف ماہر طبیعت ارنسٹ ریتفورڈ برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شعاؤں کے بارے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ارنسٹ ریتفورڈ نے الفا، گاما اور بیٹا نامی شعائیں دریافت کی، جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ ارنسٹ ریتفورڈ نے سن 1937 میں وفات پائی۔ شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر دل عزیز صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم حجت الاسلام محمد جواد باہنر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ شہید رجائی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کا آغاز معلمی سے کیا۔ انہوں نے معلمی کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی تک جاری رہی۔ جد و جہد کے دوران انہوں نے جیل میں بہت اذیتیں اور صحبتیں برداشت کی۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وزیر تعلیم، رکن پارلیمان، وزیر اعظم اور پھر صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی صدارت کے وقت مفکر اور عالم دین ڈاکٹر جواد باہونر کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا، جو شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں طویل ماضی کے حامل تھے۔ محمد علی رجائی اور محمد جواد باہونر کی انقلابی شخصیت اور عوام میں ان کی مقبولیت نے انقلاب دشمن عناصر کو سخت رسوا اور مایوس کر دیا تھا۔ چنانچہ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے، جو پہلے سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کر چکا تھا، وزیر اعظم کے دفتر میں دھماکہ کر کے محمد علی رجائی اور جواد باہونر کو شہید کر دیا۔ تیس اگست سن 1991 عیسوی کو جمہوری آذربائیجان نے باقاعدہ طور پر روس سے آزادی حاصل کی۔ یہ سرزمین تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں ایرانی سلسلہ ساسانیان کے قبضے میں آئی، اور یوں ماضی کے مختلف ادوار میں یہ علاقہ ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں زار روس کی تسلط پسندی کے نتیجے میں ایران اور روس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں آخرکار ایران کو شکست ہوئی۔ اس طرح گلستان اور ترکمنچائے نامی معاہدوں کے تحت آذربائیجان کا شمال حصہ روس کو دے دیا گیا۔ سن 1917 میں روس میں آنے والے انقلاب کے بعد آذربائیجان نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن دو سال سے کم عرصے میں اسے دوبارہ سوویت یونین کا حصہ بننا پڑا۔ جمہوری آذربائیجان نے 30 اگست 1991 کو باقاعدہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان کیا، لیکن قراباغ کے علاقے کے حوالے سے اس کے اپنے ہمسایہ ملک آرمینیا سے اختلافات شروع ہو گئے، جو آج تک جاری ہیں۔ جمہوری آذربائیجان کا رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور ایران، آرمینیا، جارجیا اور روس اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تیس اگست سن 1999 عیسوی کو مشرقی تیمور کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے نتیجے میں انڈونیشیا سے آزادی کا اعلان کیا۔ انڈونیشیا کے دیگر جزائر کی طرح مشرقی تیمور کا جزیرہ بھی سن 1511 عیسوی میں پرتگالیوں کے قبضے میں آیا، لیکن 9ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کیا تو صرف مشرقی تیمور کا علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں باقی رہ گیا۔ انڈونیشیا 1945 میں آزاد ہوا، لیکن پرتگالیوں نے سن 1976 تک مشرقی تیمور پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1998 میں انڈونیشیا میں جنرل سوہارتو کے زوال اور انڈونیشیا میں سیاسی بحران کی وجہ سے مشرقی تیمور میں علیحدگی پسندی کی تحریک نے زور پکڑا، اور بالآخر مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی بھرپور حمایت کے نتیجے میں مشرقی تیمور انڈونیشیا سے علیحدہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.